الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز وجل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1436 ہجری کے رمضان المبارک کی نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کوشش کروں گا، بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ولا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. میں سب سے پہلے مدنی چینل کے یہ احباب جو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچے ہیں انہیں ویلکم کہتا ہوں، دل کی اتھا گرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں. مدنی چینل وہ چینل ہے جو مدینے سے چلا ہے، اور اسلام جو ہے وہ مدینے والے سے ہی اسلام ہے. اسلام میں اپنے لیڈر جو ہمارے الیاس قادری صاحب ہیں ان کو میں دل کی اتھاہ گرائیوں سے یہ اسلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ جو مدنی چینل ہے پوری دنیا میں چھا جائے گا، کیونکہ سرکار کا یہ دین جو ہے ان دین عند اللہ الاسلام، اسلام جو ہے اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسی کو غلبہ انشاءاللہ غلبہ ملے گا.
دعوت اسلامی ایک بہت اچھا، اسلام کی دعوت دینا تو کوئی میں کہتا ہوں یہ تو بڑا ہی بہت ہی اچھی بات ہے کسی کو دعوت دینا اور اسلام کی دعوت دینا. ہمیں تو یہ، میں تو خود اپنے آپ کو شرمشاہ محسوس کرتا ہوں جب کوئی مجھے یہ دعوت دیتا. مجھے تو خود دعوت دینی چاہیے کسی لوگوں کو، میں مسلمان ہوں، مجھے تو خود دعوت دینی چاہیے اور مجھے ایسے کام کرنے چاہیے. اور مدنی چینل کو مبارکباد دیتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا اسلامی تحشت کو ابھار رہا ہے اور اسلامی طریقہ کار جو ہے دعوت دیتا ہے. اسلام کی بڑا اچھا کام ہے، نئے کام ہے، اور جس نے اللہ کی راہ میں اس کو دین کو پھیلایا اس کے تو لیے تو بھلائی بھلائی.
وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ہند کے جمی دارجلنگ سے فون کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ چوڑی پہن کے کیا عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟
پڑھ سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ صاحب آباد سے بول رہا ہوں. میرا نام محمد ارسلان عطاری ہے. میں نے امیر اہل سنت سے سوال کرنا ہے کہ میں نے بھول کر بسکٹ کھا لیا، کیا میرا چھوڑ گیا ہے؟
روزے میں بھول کر بسکٹ کھائے یا چاکلیٹ کھائے یا کھانا کھائے پیٹ بھر کے، روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ گھر میں اپنے مدنی منی اور مدنی منیوں کو تربیت ہی کے حوالے سے ہی صحیح، روزہ رکھنے کے حوالے سے والدین کو کیا کیا تربیت کرنی چاہیے؟
7 سال کا بچہ ہو، طاقت ہو، اس میں روزہ رکھوانا شروع کر دینا چاہیے، نمازیں بھی حکم کرے نماز کا روزے کا، اور 10 سال کا ہے اور طاقت ہے اس میں روزہ رکھنے کی، پھر بھی نہیں رکھتا تو پھر تو سختی کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ روزہ رکھے. نہ بڑوں میں روزے ہیں نہ چھوٹوں میں روزے ہیں، بڑی آزمائی. خود ہمارے اپنے گھروں کا اگر اپنے ذمہ داروں کا اور اپنے گھروں کا جائزہ لیں گے نا، اس میں بھی اب وہ گرمی کا بہانہ، اب وہ سل گھر کا تھانے دار جو ہوتا ہے نا، وہ بچوں کی امی ہوتی ہے، مطلب جو مرد ہوتا ہے ان کی چلتی نہیں ہے، ذمہ داروں کی بھی شاید چلتی نہیں ہوگی، ان کے بچے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی وہ گرمی کا بہانہ ہے، مطلب گرمی ہے. اگر رات کو دندناتے ہیں، خوب پھدکتے ہیں بچے تو دن کو سو جائیں، اسکولوں کی بھی اتفاق سے چھٹیاں ہیں، تو اب رکاوٹ ہی ہے روزے میں، رہی گرمی ہے، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، جہنم کی گرمی سے اللہ بچائے. جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اپنے اٹکل سے نہیں کہ کمزور ہو جائے گا تو بیمار ہو جائے گا، یہ نہیں، اٹکل سے نہیں، یہ خالی خالی وہم ہوتے ہیں. ہاں واقعی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، تو کمزور بھی تو روزہ رکھ لیتے ہیں، بعض ہوتے ہیں مطلب مستنڈے، لیکن وہ ہوتے ہیں حقیقت میں کمزور ہوتے ہیں، ان کو روزہ برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور جو تنکا مدینہ ہوں گے باریک باریک، یہ روزہ رکھ لیں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک مطلب پتہ نہیں چلے گا موبائل لگائے، تو قوت برداشت اور چیز ہے، ظاہری طور پر دبلا پتلا نظر آنا اور چیز ہے. تو اس لیے وہ عام طور پہ بولتے ہیں بچہ کمزور ہے، کھاتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، تو خالی ہوا سے بڑھتا ہے، کھاتا نہیں ہے. ہاں کھاتا ہی نہیں ہے، میں تو کہ ہوا سے بڑھتا ہی ہے، ہوا بھری ہوئی ہے اس میں، سارا دن بچھڑتا رہتا ہے، تو یہ گندے گندے سڑے ہوئے چپس کھاتا ہے، الٹی سیدھی ٹافیاں کھاتا ہے، آئس کریم میں کھاتا ہے، بوتلیں پیتا ہے. اب اس کے پیٹ میں اتنا زیادہ پیٹ ہے، کیا کھائے گا؟ کچرے کھلانا بند کرو تو کھانا کھائے گا، صحت بھی تباہ ہوتی ہے ان چیزوں سے. تو اس لیے وہ بہرحال روزے رکھوانے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
بچہ جب شروع شروع میں روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو ایک گٹھان کا بھی تصور ہے کہ ٹھیک 12 بجے یا 2 بجے کھا لو، بس بعد میں نہیں کھانا، اب افطاری میں کھانا. تو کتنی عمر کا بچہ جو شروع شروع میں وہ گٹھان کا تصور جو ہے وہ گٹھان روزے کی گٹھان لگانا،
گٹھے بدی کی نندا،
مختلف الفاظ اس کے لیے مروج ہیں، تو وہ دوپہر کو کھا لیا 12 بجے جیسے، اب افطاری میں کھائے گا، اب اس کے علاوہ نہیں کھائے گا. تو یہ شروع شروع میں جب بچہ روزہ رکھنا شروع کرتا ہے جب 6-7 سال کا، تو یہ تصور ہے،
تو اس طرح کا روزہ رکھواتے ہیں،
اس طرح کا بھی رکھواتے ہیں؟
روزہ تو نہ ہوا
شروع شروع میں،
بعد میں جب روزہ نہیں ہوا، یہ روزہ تو نہیں ہوا، مشق کروا رہے ہیں،
مشق.
اب اس کے بارے میں تو پہلی بار یہ سنا، میں مجھے پتا نہیں ہے، روزہ تو نہیں ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کو بھوک کا رکھنے کی عادت دلوا رہے ہیں کہ آگے چل کے تاکہ بھوک پیاس برداشت کر سکے. اب وہ کھانا نہیں کھلاتے ہوں گے، پانی تو پی ہی لیتا ہوں گا، پیاس برداشت کرنا بھی تو روزے کا حصہ ہے نا.
وہ اتنی مشق کرواتے ہیں، وہ کرتے کرتے پھر پورا روزہ رکھنے پر آ جاتا ہے.
ہے اگر ایسا کرتے 7 سال کے نیچے سے اچھی باتیں سمجھ میں آتا ہے، جبکہ بچے کو اس میں اذیت نہ ہوتی ہو، اذیت ہوگی تو پھر جائز نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان شمد خرم رضا اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کسی بیمار کی عیادت کے وقت اس کو دیگر دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ یہ دعا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیمار مدینہ بنائے یہ کیسا ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیمار مدینہ بنائے بیمار مدینہ سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو یہ اپنے معتکفین سے پوچھ لیتے ہیں. بھائی کس کس کو بیمار مدینہ بننا ہے؟ تو سب تیار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیمار مدینہ کی دعا سب کو چاہیے, پسند ہے یہ. اب ساحل دیکھو کیسا سوال کرتی ہے. تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے, اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے. بیمار مدینہ یعنی کہ مدینہ شریف کے عشق میں مبتلا, غم مدینہ سے دو چار. بیمار مدینہ میں نے عاشق مدینہ, نہ کہ وہ یہاں بیمار سے مراد بخار اور پیٹ کا درد اور سر کا درد اور ٹی بی تو کینسر, تو یہ مراد نہیں ہے کہ مدینے میں جا کر وہ ہاسپٹل میں داخل ہو جائے, انجیکشن اور گلوکوز اور چڑھتے رہے, یہ مراد نہیں ہے. بیمار مدینہ ہمارے عاشق مدینہ. اللہ تعالی ہم سب کو بیمار مدینہ بنا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جب ہم اجتماع میں جاتے ہیں تو اجتماع میں جانے کی برکتیں اور نیکیاں ثواب ملتا ہے, پھر ہم دعا میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نامہ عمل میں کوئی نیکی نہیں ہے, ایسا کہنا کیسا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاء اللہ کے معنی ہے اللہ نے چاہا تو. اب جیسے کہ کل کا روزہ ہے تو اس میں اگر کوئی کہے کہ انشاء اللہ میں نے کل کا روزہ رکھا تھا, یہ جملہ کیسا ہے؟ کون بتائے گا؟ یعنی یہ جملہ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے تو یوں کرے, صحیح نہیں ہے تو یوں کرے. صحیح ہے نہیں, مطلب وہ کچھ منع کر رہے ہیں, کچھ یوں کر رہے ہیں, سر ہلا رہے ہیں, سچکا نہیں پڑ رہا ان کو شاید, کچھ اکثریت تو چکی ہے. اللہ نے چاہا تو میں نے کل کا روزہ رکھا تھا, یہ جملہ درست ہے. اس لیے یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے روزے ہی کی مثال دی کہ یعنی یوں تو یہ جملہ بنتا نہیں ہے اللہ, کیونکہ اب روزہ تو گزر چکا, وہ کل کا روزہ انشاءاللہ, یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انشاءاللہ کل روزہ رکھوں گا, اللہ نے چاہا تو کل روزہ رکھوں گا, تو انشاءاللہ کل میں نے روزہ رکھا تھا, یہ کیسے درست ہو گیا؟ تو وہ ایسے درست ہو گیا کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا, تو یعنی اگر وہ قبول ہوا تھا تو روزہ ہے, ورنہ روزہ ہی نہیں ہے. تو ان مانو کر انشاءاللہ میں نے کل روزہ رکھا تھا, یہ قبول ہوا تو روزہ تھا ورنہ نہیں تھا. تو اب یہ کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے, تو اس سے مراد یہ لیا جا سکے گا کہ میں ایسی کوئی بھی نیکی نہیں جانتا جس کا مجھے کنفرم معلوم ہو کہ وہ قبول ہو چکی, جو قبول ہوگی وہی تو نیکی ہے، ورنہ تو نیکی کا ہے. پھر یہ کہ یہ تو حقیقت ہے، ہم کو کہاں پتا ہوتا ہے کہ ہماری نیکی قبول ہوئی نہیں ہوئی. پھر ہم اپنی نیکیوں کو بعض وقت خوب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاص کتنا ہوتا ہے. بے توجہی، بے دلی، غفلت، زبردستی کے بارہ سودے ہوتے ہیں، دل جمعی نہیں ہوتی. یعنی ایسے ہمارے اعمال صالحہ نیکیوں میں ایسے انداز موجود ہوتے ہیں کہ جو قبول نہ ہونے کے اسباب ہوتے ہیں، ہمارے اندر ہوتے ہیں. اس کو سمجھ میں آتی ہوگی، اس کو یہ میری بات کا اندازہ ہوگا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. خیر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، قبولیت کی امید رکھے. لیکن اس کی گارنٹی کیا ہے کہ قبول ہو چکی میری نیکی؟ تو یوں مطلب، یا اللہ میرے اعمال نامے میں کوئی نیکی نہیں ہے جو تیری بارگاہ کے لائق ہو. یہ ان جملوں کے معنی بنتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے. اور ویسے بھی جھوٹ بولنا کفر بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے، کبیرہ گناہ بھی ہوتا ہے، صغیرہ گناہ بھی ہوتا ہے. بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا مباح بھی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا واجب بھی ہوتا ہے، بعض صورتوں میں جھوٹ بولنا عبادت بھی ہوتا ہے. تو ان کی سارن جو جھوٹ بولا جاتا ہے نا، یہ عبادت ہوتا ہے عاجزی کے طور پہ. جیسے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، جو کہ ولی کامل ہے، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے. اعلی حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تجھ سے بڑھ کر بھی کوئی گناہگار ہے؟ تو جب تجھ سے بڑھ کر کوئی گناہگار نہیں، تو کیا ان سے بڑھ کر کوئی شفاعت کرنے والا ہے؟ یعنی تو سب سے بڑا گناہگار، وہ سب سے بڑے شافع یعنی شفاعت کرنے والے، تو اس لیے تیری شفاعت ہو جائے گی، تو تسلی رکھ. تو انہیں کہنے کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو بہت بڑا گناہگار ہے، اعلی حضرت نے کہا تو نعوذ باللہ کہ ہم کہیں گے کہ وہ یہ گناہگار ہیں. تو اہل اللہ سے تھے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اولیاء کرام میں سے تھے. تو یہ اعلی حضرت کی عاجزی تھی. معاذ اللہ کے اعلی حضرت نے وہ گناہ بھرا جھوٹ بولا. اس طرح کے اور بھی کئی اشعار آپ کو اعلی حضرت کے ملیں گے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، اب آپ ہی سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گنوائی ہے. کہ اعلی حضرت کے کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے. کیا ہم نے تو ساری زندگی کمائی کھیلوں میں گنوا دی، بازار عمل میں سودا ہی نہیں بنا، نہ کوئی نیکیا کر ہی نہیں سکا، میں بالکل ہار گیا، فیل ہو گیا، دیوالیہ نکل گیا میرا. تو یہ سب عاجزی کے اس طرح کے بے شمار اشعار سرکار اعلی حضرت کے ملیں گے. فتح و رضویہ شریف میں اعلی حضرت کے جملے ایسے ملیں گے اپنے لیے کہ جس میں عاجزی عاجزی ہے. جیسے کہ فتویٰ یاد آیا، کسی نے کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیاء اور مفتیان شرع متین اس مسئلے میں، کر کے پھر وہ سوال لکھ کر لکھا کہ کسی کی روح اور رعایت نہ کی جائے، صحیح جواب دیا جائے، بڑکی دی. اعلی حضرت نے اس کا جواب دیا، پھر فرمایا کہ تم نے علماء کو مخاطب کیا، علماء کو اپنا مخاطب بنایا، اور پھر ان سے کہا کہ روح رعایت نہ کی جائے، ان کو نصیحت کی، بلکہ تم نے ان پر مطلب یعنی کہ کوئی یعنی کہ بدگمانی ٹائپ کا ہوا نا، کہ یہ روح رعایت بھی کرتے ہیں علماء دین، کسی یعنی کہ چہرہ دیکھ کر مسئلہ بتاتے ہیں، شریعت کا مسئلہ نہیں بتاتے. اعلی حضرت نے اس کی تفہیم فرمائی کہ علماء لکھ کر تم نے ایسا تم کو نہیں لکھنا تھا. ہاں احمد رضا کو تم جو بھی بولو, احمد رضا کو تم سوال کر کے بولتے نا روح رعایت نہ کرے تو وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن علماء کو تم نے کیوں بولا؟ اعلی حضرت نے اپنے آپ کو بولنے کی اجازت دی تھی, یعنی یہ کتنا عظیم ظرف تھا. حالانکہ اعلی حضرت وہ عالم تھے کہ فی الحال تو شاید روئے زمین پر کوئی عالم ہو تو مجھے نہیں پتا, ہو تو پتا نہیں ہے, نظر میں نہیں ہے میری. پاک و ہند کے تو جو اردو سپیکنگ علماء ہیں اگر ان میں سے سب کو میں نہیں جانتا تو وہ سارے مجھ کو جانتے ہوں گے, ایسا اس نے ذہن ہے میرا تقریباً. جتنے علماء سے مجھے واسطہ پڑا ہے یہ حاضرین ناظرین میں سے کم ہی لوگ ہوں گے جن کو اتنا واسطہ پڑا ہو علماء سے. میری عمر, میرا فیلڈ, پھر میرے معاملات, تو مجھے تو اعلی حضرت کے مقابلے کا تو خیر بہت دور کی بات ہے. یعنی 19-20 یا تھوڑا بہت کم ہو ایسا بھی میری نظر میں نہیں ہے. جو اعلی حضرت کا علم تھا, جو تفقہ فی الدین اعلی حضرت کو ملا, جو تحقیقی انداز میرے آقا اعلی حضرت کا تھا, ساتھ میں تقویٰ بھی تھا, عشق رسول بھی تھا, جس طرف نظر دوڑائیں میرے اعلی حضرت اسی میدان کے شہ سوار ہیں. تو ایسا کوئی میں نے دیکھا نہیں, مطلب نہ کوئی سنا کہ بھائی اعلی حضرت کے مقابلے کا کوئی عالم اس وقت دنیا میں فلاں ملک میں پایا جا رہا ہے, موجود ہے. علمی اعتبار سے شہرت, شہرت تو مطلب اب مل جاتی ہے, ایکٹروں کو بھی مل جاتی ہے, سب کو مل جاتی ہے شہرت. تو کسی کی شہرت بھی دیکھو تو کسی عالم کی شہرت بھی اتنی نہیں ہے جتنی اعلی حضرت کی ہے. اعلی حضرت کی شہرت بھی الحمدللہ, حالانکہ اس وقت میڈیا کا یہ انداز تھا نہیں. اب اگر اس میڈیا کے ذریعے کسی کو شہرت مل گئی تب بھی اعلی حضرت کے مقابلے پر تو نہیں آئے نا. اعلی حضرت اس وقت نہ اخبار اتنا ترقی پر تھا, نہ کوئی ٹی وی کا تصور تھا, نہ موویاں پتہ نہیں ایجاد بھی شاید نہیں ہوئی ہوں گی. دوسرے ممالک سے فتح افریقہ پورا چھپا ہوا ہے, افریقہ سے سوالات آتے تھے اعلی حضرت کو. تو ان کے اعلی حضرت کی شہرت کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. بغیر میڈیا کے کوئی کر کے دکھائے تو پتا چلے گا کہ وہ برابر کے گھر میں جو رہتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں جانتے. تو میڈیا کے آپ جیسے میرے جیسا آدمی تو مشہورت کیا میڈیا, وہ لوگ مطلب دیکھتے ہیں اسکرین پہ آئی مولا جاتا ہے کوئی تو دین کی بات کرتا ہے, ورنہ ہماری شہرت کو ہماری دینی خدمات کی وجہ سے نہیں ہے. سرکار اعلی حضرت کی شہرت دینی خدمات کی وجہ سے, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ہم مطلب سب اعلی حضرت کا غلام کہلانے میں ہم کو فخر ہے, سچی بات یہ ہے. مقابلہ تو کرنا کوئی تصور بھی نہیں ہے. اعلی حضرت ہمیں اپنے غلاموں میں قبول کر لے تو ہماری جیت ہے انشاءاللہ, وہ شیطان کی ہار ہے کہ ایک ولی کامل نے ہمیں اپنی غلامی میں بس قبول کر لیا, پھر انشاءاللہ کوئی خوف و ڈر نہیں ہے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
میرے بابا جان محمد نوید ناصر اتاری کوٹ آباد ضلع بہاول نگر سے بول رہا ہوں. میرے بابا جان میرا سوال ہے آپ سے, چھوٹے بچے کو اگر بیعت کروانا ہو, اس کی عمر ایک ماہ سے تقریباً 1.5 سال یا 2 سال تو جب تک اس کو سمجھ نہیں ہوتی, اس کو کیسے بیعت کروایا جائے؟ جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ 1.5-2 سال میں کہاں سے سمجھ آئیے کہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ 50-50 سال والوں کو نہیں پتا ہوتا بیعت کیا ہوتی ہے. تو اگر بچہ ایک دن کا بھی ہے تو اس کا سرپرست اس کو بیعت کروا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب
صلى
الله تعالى على محمد.
السلام عليكم بابا جان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنگلہ جان سر سے بول رہے ہیں. ہم لوگ جو علیم کھاتے ہیں, علیم دکان میں بکری ہوتا ہوا, تو اللہ کا نام بھی یا علیم و نام ہے. ہم لوگ جو علیم کھاتے ہیں اس لیے ہم لوگ کیا گناہ یا صحیح ہے یا غلط ہے یہ بولنا, علیم کا نام یا علیم کھاتے اس کا نام کیا نام رکھنا اچھا ہے, ہم لوگ کو تو معلوم نہیں. اگر پاپا جان آپ بتا دیتے تو شکریہ.
اللہ حلیم بے شک اللہ کا نام ہے, کیونکہ ہمارے یہاں اصل وہ گوشت اور چند دالیں چاول گیہوں وغیرہ مکس کر کے ایک غذا بنائی جاتی ہے, اصل اس کا نام تھا لحیم, لحم میں گوشت ڈالا جاتا ہے, تو لحیم سے پھر وہ بدل کر بن گیا حلیم. تو اس لیے مطلب یہ کہ اس کا ایک نام کھچڑا بھی ہے, تو ہم کھچڑا بولنا پسند کرتے ہیں, اگر کوئی حلیم بولتا ہے تو وہ بھی گناہگار نہیں ہے, کیونکہ اس کی واقعی مراد یہ ہوتی نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ کو اللہ کا نام ہے اور اس کی یہ بے ادبی کر رہا ہے. تو اگر اس میں اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے اس غذا کو حلیم کہنے کے بجائے کھچڑا بولتا ہے تو امید ہے کہ اس کو ثواب ملے, کیونکہ اب جب لفظ حلیم بولیں گے تو بعض اوقات پھر یہ نا کہ اب جیسے میں لفظ حلیم کے ساتھ بولنے کی میری بھی ہمت نہیں ہے, یار کھچڑا اچھا نہیں ہے, اب اسی جگہ کھچڑا کی جگہ لفظ حلیم بولنے میں مزہ نہیں ہے نا, اللہ کا نام ہے. اور بہت ساری مثالیں بھی ہو سکتی ہیں, پھر میں نے کھچڑا کھا لیا, اب یہاں لفظ حلیم بولوں تو یہ بھی جمتا نہیں ہے, کھچڑا ختم ہو گیا, اب یہاں لفظ حلیم کیسے بولیں گے؟ جو حلیم کے معنی جانتے ہو کہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے, یہاں مزہ نہیں آ رہا بولنے میں, یہ ختم ہو گیا کھچڑا, کھچڑا ختم ہو گیا یہ صحیح ہے, لیکن جس کا نام حلیم ہے وہ تو حی اور باقی ہے, دائم ہے, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کا نعوذ باللہ وہ تصور ہی نہیں ہے. تو خیر جو یہ کہتا ہے لفظ کے ساتھ بھی کہ ختم ہو گیا, تو یہاں مراد وہی ہے جو پتیلے میں یا دیگ میں پکا تھا, اللہ مراد نہیں ہے اس کی, لیکن اس لفظ سے بچنا اچھا ہے, کھچڑا بولنا چاہیے, لیکن کوئی حلیم بولے تو اس کو خبردار گناہگار مت سمجھنا, نہ بولنا کہ تم گناہ کر رہے ہو, یا یہ بھی نہیں بولنا کہ تم اللہ کی بے ادبی اور توہین کر رہے ہو, پھر یہ کہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے گناہگار ہو سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
پیارے بابا جان
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ گناہوں کی بخشش کے لیے بہترین دعا بتا دے.
ہر دعا یقیناً بہتر ہے, اور گناہ کی معافی کے لیے جو بہترین جو سبب ہے نا وہ ہے ندامت. حدیث پاک میں ان ندم و توبتن, شرمندگی توبہ ہے. تو جب بندہ گناہ کو تسلیم کرے گا کہ ہو تو گناہ گیا ہے مجھ سے, اب اس پر یہ دل سے شرمندہ بھی ہے, خالی چپا تو مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے, توبہ 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 یہ نہیں, ہنستے ہنستے بھی کرتے ہوں گے توبہ, بلکہ دل میں ندامت ہو, شرمندگی ہو, اور اس کو تسلیم بھی کرے, اعتراف بھی کرے, قبول کرے کہ واقعی مجھ سے
یہ گناہ ہوا ہے، دل اس کا بالکل تسلیم کرے اس کو. اور ساتھ ہی یہ گناہ توبہ کرے اللہ سے کہ میرا یہ گناہ ہوا، میں توبہ کرتا ہوں، اس کو واپس لیتا ہوں اس چیز کو کہ میں یہ غلط ہو گیا، مجھ سے بھول ہو گئی، اور آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ بھی پکا عہد ہو، تو یہ توبہ ہوتی اور یہ بہترین طریقہ ہے. البتہ قرآن و احادیث میں بھی دعائیں آئی ہیں گناہوں کی معافی کی. اب یہ کہ یوں تو ہر دعا بہترین ہی ہے، اس کو مطلب ہم نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دعا اچھی نہیں اور یہ دعا اچھی ہے، ہر دعا اچھی ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے اور دل کی گہرائی سے ہو، واقعی دل کی گہرائی سے ہو، زبان کی گہرائی سے نہ ہو. جسے بولتے کہ میں اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہوش بھی نہیں ہوتا، تو یہ بعضوں کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. دل کی اتھا گہرائیاں نہیں ہوتی، زبان کے الفاظ کا کھیل ہوتا ہے. تو جب کہیں اتھا گہرائی نے بہت زیادہ گہرائی، تو جب اتھا گہرائی کہیں تو وہ توجہ بھی ہونی چاہیے کہ واقعی اتھا گہرائی ہے یا نہیں ہے، ورنہ بھی نہ کہیں. میری عادت نہیں اتھا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اتھا گہرائی سے میں بچتا ہوں، یار انہیں اتھا گہرائی کا ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے، اتھا گہرائی سے ہے یا نہیں ہے. تو اگر اتھا گہرائی سے ہو بھی تب بھی کہہ دیں کہ مجھے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تو یہ کافی ہے، اور اتھا گہرائی سے کہیں اور نہ ہو تو اب جھوٹ ہو جائے گا، جبکہ قصدن جان بوجھ کر کہا. تو شکریہ ادا کرنے کے جو حدیث میں الفاظ ہے نا کہ مکمل شکریہ ادا کیا، وہ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو حاضرین میں سے مشہور ہیں.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان،
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس کا جواب ہے جزاک اللہ خیرا.
جواب درست ہے، یعنی جب کسی نے احسان کیا ہم پر تو اب ہم تو بولتے تھینک یو ویری مچ، واٹ از دس تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیرا. اسلام نے ہم کو سکھایا جزاک اللہ خیرا، تو اگر کسی نے ہم پر احسان کیا اور ہم نے یہ الفاظ کہہ دیے جزاک اللہ خیرا، تو اس کا پورا شکریہ ادا کر لیا. یہ حدیث کا مضمون ہے. ہم ادھورا بولتے جزاک اللہ، خیرا نہیں بولتے. شارٹ فارم جزاک اللہ بھی درست ہے، مگر لفظ خیرا وہی کہ تکمیل، کہ پورا شکریہ ادا کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ان اسلامی بھائی کو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب تحفے میں دی جا رہی ہے، اور جس میں امیر علیہ سنت کی دستخط بھی موجود ہے.
پڑھنے کی نیت مل رہی ہے؟
63 دن میں انشاءاللہ.
63 دنوں ماشاءاللہ. اور کچھ عطا کریں گے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی؟ اور کچھ عطا کیا جائے گا؟
12 دن کا انشاءاللہ عز و جل مدنی کورس ہے
چاند رات سے.
جی چاند رات.
ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عبید رضا تاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. بابا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب بھی آپ مدنی مذاکرہ یا بیان وغیرہ شروع کرتے ہیں تو شروع میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. بابا اس کا کیا فائدہ ہے؟
اللہ کا نام لینے میں بھی اگر فائدہ نہ ہو تو پھر فائدہ کس کام میں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، ہر وہ نیک اور جائز کام جو ہے وہ حمد و صلات سے شروع کرنا چاہیے، حمد بھی ہو درود بھی ہو. اور ہمارے یہ تو قدیم طریقہ چلا رہا ہے، حمد و صلاۃ سے شروع کرنے کا. تو اس میں ظاہر کہ وہ اللہ تعالی کی حمد کرنا اس کا ثواب بھی ہے, پھر اس میں درود شریف ہے اس کا بھی ثواب ہے, اور درود پاک کے فضائل سے تو کتابیں بہت لکھی ہوئی ہیں. قرآن کریم میں بھی درود شریف کا پڑھنے کا حکم موجود ہے, احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار فضائل ہیں. اور درود شریف جب بھی پڑھے تو اس کے فائدے کا تو یہ حال ہے کہ عمر بھر میں ایک بار درود پڑھنا فرض ہے. اور اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ جب جب بھی درود پڑھے گا اس کو فرض کا ثواب ملے گا, اگرچہ ایک بار پڑھنے سے فرض ادا ہو گیا, جب بھی پڑھے گا فرض کا ثواب ملے گا. تو فرض کا ثواب ظاہر ہے کہ نفلوں سے اور سنتوں سے اور دیگر ان سے زیادہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
بابا جان میرا نام محمد اعجاز عطاری ہے, میں ڈی جی خان سے تعلق ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو کیا پڑھا جائے, کوئی وظیفہ عطا فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
یہ بیمار عابد رسالہ صفحہ 77 سے یہ شروع ہو رہے ہیں, آدھے اور پورے سر کے درد کے روحانی علاج. اس میں ایک یہ بھی دکھا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجئے, انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. یہی کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر سر میں باندھ لینے سے بھی انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہو جائے گا. یا سلامو 11 بار پڑھ کر دم کیجئے, 3 یا 7 یا 11 بار اسی طرح پڑھ کر دم کیجئے, انشاءاللہ عز و جل 11 بار کی تعداد پوری ہونے سے قبل ہی آدھے سر کا درد کافور یعنی دور ہو جائے گا. یہ عمل پورے سر کے درد کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل مفید ہوگا. لا الہ الا اللہ 65 بار بعد نماز عصر پڑھ کر سر پر دم کرنے سے آدھے اور پورے سر کا درد اللہ پاک کے کرم سے ختم ہو جائے گا. زبان پر ایک چٹکی نمک رکھ کر 12 منٹ کے بعد ایک گلاس پانی پی لیجئے, سر میں کیسا ہی درد ہو انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہو جائے گا. ہائی بلڈ پریشر کے مریض یہ علاج نہ کریں کہ ان کے لیے نمک کا استعمال نقصان دہ ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جی میں مختار بول رہا ہوں, میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کھجور کا پودا لگوانا ہے. کئی کہتے ہیں کہ کھجور کا پودا نہیں لگوانا چاہیے, تو میری خواہش ہے کہ میں کھجور کا پودا لگوانا چاہتا ہوں, وہ لگوا سکتا ہوں؟ جزاک اللہ خیر.
کھجور کا پودا اپنے گھر میں لگایا, کوئی اور شرعی رکاوٹ نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ممانعت کی تو وجہ نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں کھجور کے بیج بوئے تھے. کھجور تو یہ پیارا پھل ہے, حدیثوں میں بھی اس کے فضائل آئے ہیں, اور رمضان مبارک میں تو یہ دھولا ہوتا ہے کھجور, تو جس کو دیکھو کھجور لیے چلا رہا ہے اور اس کے کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ بھی سنت, سحری میں بھی کھجور سنت ہے, وہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب موجود ہے. اور کھجور بہترین پھل ہے, بکثرت اس میں آئرن ہوتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. خالی پیٹ آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے کھجور اور میٹھی چیزیں. یہ اگر آپ ہمیشہ کے لیے اصول بنا لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ کھجور ہو, میٹھی چیز کوئی بھی ہو, شہد ہو, میٹھے چاول ہو, پھل ہو, میٹھے پھل ہے نا, یہ سب خالی پیٹ کھانا زیادہ مفید ہوتا ہے. اب آج کل نظام الٹ گیا ہے, میٹھی ڈش بعد میں پیش کی جاتی ہے, پھل کھانے کے بعد میں دیے جاتے ہیں, حالانکہ یہ سب پہلے ہونا چاہیے. تھوڑا سا نمک چکھ لے ٹھیک ہے, اول آخر نمک, لیکن یوں کہ باقی کھانا کھانے سے پہلے یہ میٹھی چیزیں کھا لی ہے. لیکن افطار میں نمک کا تذکرہ نہیں ہے, وہ میں نے وہ جو مروجہ کھاتے ہیں تو اس میں نمک اول آخر مستحب ہے کھانے میں, نمک کیا نمکین, تو اس لیے میں نے ایسا کیا کہ اگر کوئی میٹھی چیز آ گئی تو تھوڑا نمک بھی چکھ لے پہلے, پھر وہ میٹھی چیز, یا نمکین میں سے دو چار دانے چاول کے لے لیے نمک والے ہیں تو اس طرح نمک پہلے پیٹ میں پہنچے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, میں محمد توقیر اتاری ضلع مظفر گڑھ سے, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ کے گھر کا کیا نام ہے اور کیا گھروں کے نام رکھنا ضروری ہے؟
میرے گھر کا ہے نا کہ میرا گھر تو ذاتی گھر تو میرا نہیں ہے کوئی, میری بہن کا گھر ہے, میری بہن کے نام پر ہے وہ سارا, اس کا نام رکھا میں نے بیت الفنا, اس میں آخرت کی یاد ہے, فنا ہونے والا گھر, ارے اس کو فنا ہے, کل من علیہا فان, جو بھی چیز ہے یہاں پر یہ سب کے سب فنا ہونی ہے, ختم ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے نام رکھنا, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چیزوں کے نام رکھا کرتے, آپ کے سواریوں کے نام, آپ کے برتنوں کے نام, یہ کتابوں میں لکھے ہوئے. تو یوں گھر کا نام تو ویسے ہی تقریباً سبھی رکھتے ہیں, گھر کا نام تو اپنا مکان جو بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ رکھتے ہی, تو اچھی باتیں رکھنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نہ رکھا تو گناہ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کو پھر کیا ہم اپنی زندگی میں کوئی نافذ کریں نام رکھنے وغیرہ کے حوالے سے؟ آپ کا کیا مدری مشورہ ہے؟ مختلف چیزوں کو مختلف
اپنی چیزیں اتنی ہیں کہ ان کا شمار ہی ممکن نہیں ہے, نام تو بعد میں
جو ہو سکے. ویسے مکان کا نام رہے تو لوگ مکان کا نام
تو رکھتے ہی
نہیں, لیکن وہ رکھتے تو چلو جو بھی رکھتے ہیں ان کی اپنی مرضی ہے, اپنی اپنی سوچوں کا اس میں دخل ہے, لیکن پھر بھی جو جو موٹی چیزیں ہیں, مثال کے طور پر کسی کے پاس کار اتنی زیادہ نہیں ہوتی, موٹر سائیکل ہے, تو کوئی اس طرح کی ضرورت کی موٹی موٹی چیزیں ہیں تو اسٹارٹ تو لینا چاہیے نا بابا. اگر مثال کے طور پر 100 چیزیں ہیں تو 100 نام نہیں رکھ سکتا, تو 100 میں سے اگر 5 کا بھی نام رکھے گا اور نیت یہ کرے گا کہ میں اس ادا کو ادا کر رہا ہوں, تو کیا اس کو ادا کو ادا کرنے کا ثواب نہیں ملے گا؟
لفظ سنت کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا
جی
کہ اپنی مبارک چیزوں کے نام رکھا کرتے تھے, تو سنت کی نیت سے رکھ لینا.
تو رکھ تو سمجھتے, یوں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کے پاس خصوصیت کے ساتھ ہوتی ہیں,
تو اچھا نام رکھ لے,
اچھا نام, تو یہ اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا نا کہ نام کیا اچھا.
یہ آپ نے جو ناموں کی کتاب علمیہ نے شائع کی ہے اس میں چیزوں کے نام کی مثالیں ہیں نا, تو وہ چیزوں کے ناموں کی مثالیں ناموں کے احکام میں موجود ہیں. رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سواریوں کے نام, یہ نام رکھنے کے احکام صفحہ 111 پر. اور اب گھوڑوں, اب ہمارے پاس گھوڑے تو نہیں ہوتے, تو کاریں ہوتی ہیں سواری کے لیے, تو کسی کار کا نام. اب یہ اتنے نام ایسا ہے نا کہ اپنے کو یاد بھی رہے نا. اب گھوڑوں کے نام, ایک گھوڑے کا نام تھا لحیف, فا ہے آخر میں, لحیف یعنی لمبی دم والا. دوسرا ضرب, ضوا سے مضبوط و طاقتور. لزاز یعنی تیز رفتار. اور سیاہ گھوڑا تھا جسے سکب یعنی تیز رفتار کہا جاتا تھا. اور زین کا نام واج یعنی کشادہ. ایک سیاہی مائل سفید خچر تھا جسے دلدل کہا جاتا تھا.
سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا, اپنی زبان میں کوئی نام رکھے
انشاءاللہ. کیونکہ وہ اب یہ نام, پھر نام ہو ایسا کہ وہ شے بھی اس کی اہل ہو. اب وہ بالکل مریل اسکوٹر کھٹاڑا پڑی ہے جو اسٹارٹ بھی نہیں ہو رہی ہے, اس کا نام سکب رکھ دیا جس کا مطلب ہے تیز رفتار. تیز رفتار کا یہ تو چلنے سے ہی معذور ہے, لولی لنگڑی ہے. تو اس لیے نام بھی وہ رکھا جائے جو اس پر, جو یعنی اس میں با مسمع ہو, جیسا نام ہو ویسی وہ چیز بھی ہو. اونٹنی جیسے قصوہ, قصوہ سواد سے اور دو نقطے والا قاف, تیز چلنے والی, یہ معنی ہے. یہ قصوہ نام تھا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا. ایک دراز گوش کا نام, دراز گوش جس کو ہمارے خوتا یا گدا کہتے ہیں. دراز گوش بھی عربی لفظ نہیں ہے, عربی میں حمار. ایک صحابی کے لقب بھی تھا حمار, سرکار کی طرف سے آتا ہوا تھا صلی اللہ تعالی. تو ایک حمار کا, دراز گوش کا نام یعفور تھا, اس کے معنی بھی تیز رفتار ہوتے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دودھ دینے والی بکریاں بھی تھیں. اب ٹائم کم ہے ورنہ میں پوچھتا کتنی تھی تو پتا چلتا کہ آپ نے کتاب غور سے پڑھی کہ نہیں پڑھی. 10 بکریاں تھیں. ایک کا نام تھا اجواہ, دوسری کا زمزم, ایک تیس, تین سقیہ. یہ ترتیب وار لکھا ہوا اس میں کہہ رہا ہوں, اجوا, زمزم, سقیہ, برکہ. تم اردو میں کہیں تو برکت. ورسہ, اطلال, اطراف, قمرہ, غوثہ یا غوثیہ. اور ایک بکری کا نام تھا یمن. ماشاءاللہ, مختلف اشیاء کے نام. تلوار جس کا دستہ اور دستے کا کنارہ دونوں چاندی کہتے ہیں, اس کا نام ذوالفقار. کمان کا نام سداد. ترکش جو تیر رکھنے کا خول ہوتا ہے. جمعہ, زرہ جو تانبے سے مزین تھی, اس کا نام تھا ذات الفضول. نبغہ ایک نیزے کا نام, ڈھال کا نام ذقن, سفید رنگ کی ڈھال جس کا نام موجز, چٹائی کا نام کز, چھڑی کا نام نبر, مشکیزے کا نام سوادر اور آئینے کو مدلہ, کینچی, جامع, تلوار, ممشوق. اس طرح برتنوں کے نام بھی ہیں. ایک بڑا پیالہ جس کا نام سعا یعنی کشادہ, دوسرا پیالہ جو بہت بڑا تھا جسے چار آدمی اٹھاتے تھے اس کا نام غرہ, تیسرے پیالے کا نام ریان یعنی بھرا ہوا, چوتھے کا نام مغیث, یعنی مددگار، اور پانچویں کا نام مزبب، زواد سے مغبب، چاندی چڑھا ہوا تھا جس پر چاندی کے تار لگے ہوئے تھے۔ تو یہ مطلب نام تو ذرا اس میں سے ہر نام رکھنا ممکن نہیں ہے، یہ ریان کسی اور مشہور چیز کا نام ہے، یہ کسی کو معلوم ہے؟ اور جس کا تعلق رمضان المبارک میں خاص ہے، مطلب پیچھے سے آواز آ رہی ہے۔
روزہ دار جس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا اس کا نام باب الریان ہے۔
روزہ دار جس دروازے سے داخل ہوں گے اس دروازے کا نام ہے باب الریان، ریان گیٹ، ریان ایک دروازے کا نام ہے اور وہ دروازہ جنت کا ہے۔ ماشاءاللہ، سر جیب میں ایک مدینے کی تسبیح وہ پیش کرتا ہوں۔ یہ پڑھی بھی نہیں ہے۔
ہم صاحب جماعت کراتے وقت کیا نیت کرتے ہیں؟ اگر وہ جیسے کہ مقتدی جاتا ہے پیچھے اس کے، اگر کوئی ایسے الفاظ نہیں کہتے مقتدی کے لیے تو کیا جماعت ہو جاتی ہے؟
امام اگر مقتدیوں کی نیت نہیں کرے گا تب بھی مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی، البتہ امام کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے امام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں کی نیت کرے کہ میں ان مقتدیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں تو ثواب ملے گا، جتنے مقتدی زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں خیرپور میرت سے غلام رسول سومرو بات کر رہا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے بابا جان سے کہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری مسجد شریف میں لوگ نماز کے دوران اپنی چپل اٹھا کے باہر سے اور اندر صف کے آگے چلے جاتے ہیں، کونے میں جا کے مسجد میں چپل رکھتے ہیں، کیا یہ چپل ادھر رکھ کے اور پھر بعد میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
کہ نماز تو جائز ہے، نماز میں فرق نہیں پڑتا، البتہ چپل میں اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو باہر ہی اچھی طرح کھرچ کر صاف کر کے اندر لانا ہوگا، بالکل اگر یعنی کہ اس کو اچھی طرح جھاڑ دیا جائے کہ گرد وغیرہ اس سے کچھ بھی مسجد میں جھڑے نہیں۔ کہ باہر ملکوں میں مسجد کے اندر چپل لے جانے کا عرف ہی نہیں ہے،
اور تصور بھی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے،
یہ باہر ہی لوگ رکھتے ہیں یا باہر وہ ریک وغیرہ بنے ہوتے ہیں مسجد تو اس میں لوگ رکھتے ہیں، تو وہاں اصل چپل چوری نہیں ہوتے،
اور واپسی میں سلامتی کے ساتھ مل جاتے ہیں عموماً۔
جی حرمین میں یوں لے جاتے ہیں، حرمین میں کہ حرمین میں اگر باہر چھوڑیں تو پھر ملتے نہیں ہیں، تو مکس ہو جاتے چوری، جس طرح ہمارے یہاں چوری کا انداز ہے وہاں وہاں شاہوکاری ہے، وہ بھی مطلب وہ شاید جائز سمجھ کے چوری کرتے ہیں، وہاں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے باہر چپل رکھے ہوتے ہیں تو یہ بعض لوگ شاید ایسا کرتے ہیں کہ وہ اپنے چپل وہیں ڈھیر میں اتار دیتے ہیں، پھر وہ جب باہر نکلتے ہیں تو جو ان سے پسند آئی وہ پہن کے چل پڑتے ہیں، یہ کرتے ہیں اسے، ایسا یہ حرام ہے کہ کسی کی مطلب چپل اس طرح پہن کے چلے جانا، مالک بن جانا، توبہ استغفر اللہ، یہ بھی وہاں تو اب اگر مکہ مکرمہ میں یہ فیل کیا تو ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہوا، جیسے لاکھ چپل یہاں کسی کے آپ نے اس طرح قبضہ کر لیا، یہ تو بالکل وہ کیا غصب کا حکم لگتا ہے اس میں تو بالکل اس پر قبضہ بھی ثابت نہیں ہوا، حرام قطعی ہے، اس کے مالک کو دینا پڑے گا، یا مالک زندہ نہیں ہے اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا، یہاں بھی ہم مسجدوں میں بھی کرتے ہیں لوگ، وہ اتنا کرتے ہیں بس کہ وہ پیشاب کے لیے پہن کے چلے جاتے ہیں، پھر واپس آ کے رکھ دیتے ہیں گھروں پر، صرف وہی لے جاتا ہے کہ جس کو لوگ چور بولتے ہیں. انہیں ہمارے یہاں یہ معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کسی کا چپل یوں لے کر گھر چلا جائے آدمی، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چوری ہے. لیکن حرم طیب میں جب گناہ سے بچنا زیادہ ضروری ہے، یہاں بھی ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں ایک تصور زیادہ ہوتا ہے، آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن شیطان چونکہ وہاں بھی ہوتا ہے تو وہاں ان کو ایسا بھلاوے ڈال دیتا ہے بندوں کو کہ یہ وہاں یہ گناہ کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایک دو حاجی نہیں کرتے ہوں گے، حاجیوں کا وہاں ایک تعداد ہے جن کا اطلاع ہے اس میں. تو جو سمجھدار ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے تھے، ہم یہیں سے کوئی کپڑے کی تھیلیاں بنا لیتے تھے، تھیلیوں میں وہ چپل ڈال کر، کیونکہ ورنہ کھلا کھلا ایک تو سنبھالنا مشکل، گرد جڑے گی اور بہت کچھ اس میں خرابی ہوتی نا، تو تھیلی میں جو بھی ہے بند ہو گیا، تھیلی میں بند کر لیا، اور کسی کی ذمہ داری ہو کہ بھائی یہ دھیان رکھے گا، وہ دھیان اس طرح کہ بھائی اس جگہ رکھا ہے، تو بعض ایسے کونے کھانچے ہوتے ہیں تو وہاں رکھ دیا. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بھائی یہاں رکھا تھا، ورنہ بھول گئے تو پھر گیا. وہ بڑی مسجد الحرام ہے تو ملنا مشکل ہے، تو پھر وہاں سے اٹھا لیتے تھے. تو ہمارے چپل کم ہی ضائع ہوتے تھے، پھر بھی کبھی کبھار بھول گئے یا کوئی غلطی سے اٹھا گیا، وہ ایک الگ بات ہے، یا جگہ ہی بھول گئے کہ کہاں رکھی تھی، یا وہ صفایا کرنے والے جب آتے ہیں یہ آسرا نہیں کرتے، یہ بے دردی کے ساتھ اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر نہیں ملتے. یہاں تک ویل چیئریں اٹھا جاتے ہیں، اگر غلط جگہ اور ویل چیئر بھی کسی نے پارک کر دی نا، پارک کیا ہو تو اس کے لیے تو زنجیر اور لوک ہونا چاہیے ویل چیئر، اگر آپ نے ویسے رکھ دی تو چور ڈاکو نہیں لے جائے گا اس کو، بچے جو ہے نا یہ چلانا شروع کر دیں گے، یہ ان کی جہاں سمجھ میں آئے گا وہاں جا کے اس کو رکھائیں گے، آپ ڈھونڈتے رہو. یا پھر یہ کہ جو یہ اس طرح کی زائد چیزیں اٹھانے والے لوگ ہوتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں پھر آزمائش، اس لیے زنجیر ہو اور کہیں ایسی جگہ پر باندھ دیا جائے کہ مطلب دوسروں کے لیے رکاوٹ نہ بنے، تو آپ واپس آئیں گے تو شاید مل جائے گی آپ کو، کیونکہ معذوروں کے ساتھ مریضوں کے ساتھ یہ آزمائش ہوتی ہے، بیچاروں کو ویل چیئر کی ضرورت پڑتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علی محمد.